بسم الله الرحمن الرحیم. بہت لوگ عام پاگلوں کو مجذوب سمجھ کر ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور دین دنیا کے خسارے میں پڑتے ہیں. اول تو حضرت کی تعلیم یہ تھی کہ جو شخص حقیقت میں بھی مجذوب ہو اس سے نفع کم نقصان کا خطرہ زیادہ ہے. حقیقت میں بھی مجذوب ہے اس سے نفع کم اور نقصان کا خطرہ زیادہ ہے, کیونکہ زیادہ مصاحبت سے گریز بہتر ہے, زیادہ فرق. اور اب کے لوگوں نے عام پاگلوں کو مقتدا اور امام بنا لیا ہے. حضرت نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مجذوب اور عام پاگل میں فرق پہنچانا آسان کام نہیں, بس اس کو اہل نسبت اولیاء اللہ ہی پہچان سکتے ہیں. جس کو ایسے حضرات مجذوب قرار دیں وہ مجذوب ہے, ورنہ مجنون اور پاگل. اگرچہ اس کو کچھ کشف صحیح بھی ہو جاتا ہو, کیونکہ مجنون کو بھی کشف صحیح ہو سکتا ہے. فرمایا کہ حضرات متکلمین نے, حضرات متکلمین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو عقیدوں کے تفصیلات کے بارے میں بات کرنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ عقیدوں کی تفصیلات میں بہت کلام ہے, اس لیے نام ہی ان کے متکلم پڑ گیا. عقیدے اگر اجمالی ہوں تو وہ زیادہ سلامتی والی چیز ہوتی ہے, اور اگر کوئی آدمی تفصیل میں جائے تو پھر تفصیل کے جو ریکوائر ہیں وہ پورے کر کے ہی جائے, اور جو آدمی اس کی جو صلاحیت ہے عقیدوں کی تفصیل میں جانے کی وہ پوری نہ کرے تو وہ عقیدے کی تفصیل میں گھس نہیں سکتا, گڑبڑ ہو جاتی ہے. فرمایا کہ حضرات متکلمین نے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ در حقیقت اہل بدعت اور الحاد کی مدافعات ہے, یعنی ان کو جواب دینے کے لیے. اس کو علمی اصطلاح میں صرف منع کے درجے میں رہنا چاہیے, جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسی صورت ہو تو یہ ممکن اور محتمل ہے, محال نہیں. یہ نہیں کہ واقع میں اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے, مگر ہو یہ گیا کہ متاخرین متکلمین بجائے معنی بننے کے مدعی بن بیٹھے اور اپنے پیدا کیے ہوئے احتمالات کو اسلام کے عقیدے کا درجہ دے دیا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے, اور کلام کے ایک مشہور مسئلے کو لے لیجئے کہ جسم کی ترکیب میں بمقابل فلاسفہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اجزاء لا یتجزا سے مرکب ہے اور حیولہ اور صورت سے نہیں. ایک علمی بات ہے. یہ جو فلسفی تھے پرانے وہ لوگ کہتے تھے کہ جسم جو بنتا ہے وہ حیولہ اور صورت سے بنتا ہے. حیولہ ان کے پاس ایک اصطلاح ہے, صورت ایک اصطلاح ہے. صورت جس کیفیت کو, جس نوعیت کو, جس قسم کو قبول کرتی ہے وہ حیولہ کی وجہ سے کرتی ہے. چار کونی بنانا ہے, تین کونی بنانا ہے, لمبی بنانا ہے, مربع بنانا ہے, تو چیز بن جاتی ہے. تو کس وجہ سے بنتی ہے کہ اس میں وہ قابلیت ہے, اس قابلیت کا نام حیولہ ہوتا ہے. تو فلاسفہ کے مقابلے میں متکلمین نے کہا کہ جسم اجزاء لا یتجزا سے مرکب ہے. یہ بات اس لیے اختیار کی گئی کہ فلاسفہ کے قول کے مطابق حیولہ اور صورت سے جسم کو مرکب مانا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کو قدیم ماننا لازم آتا ہے, اور قدیم اللہ کی ذات ہے. بس اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز قدیم نہیں ہو سکتی, چونکہ قدیم اللہ کی صفت خاصہ ہے. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں, ایک وہ جو ان کی ذات کے ساتھ خاص ہے, دوسرے میں نہیں ہو سکتی, اور ایک وہ ہے کہ ان کی ذات میں ہے اور دوسروں میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ میں جیسی ہے وہ صفت ویسی نہیں ہو سکتی مخلوق میں, لیکن اس کی شباہت ہوتی ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. متکلمین نے ایک دوسرا احتمال یہ پیش کیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اجزاء سے لا یتجزا سے مرکب ہو. اس کو اگر صرف احتمال کے درجے میں رکھا جاتا تو درست تھا, مگر متاخرین نے اس کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ گویا اسلام کا عقیدہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اسلامی عقیدے کے لیے قطعی ثبوت دلائل کی ضرورت ہے. عقیدہ جو بنتا ہے وہ قطعی دلیل سے بنتا ہے. قطعی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھلے طور پر قرآن اور حدیث میں ہو. قرآن حدیث میں ہونا واضح ہو اس کا، اور مطلب بھی اس کا واضح ہو، اس میں دو مطلبوں کی گنجائش نہ ہو، اس سے عقیدہ بنتا ہے. اور وہ اس مسئلے کے لیے موجود نہیں. حضرت نے فرمایا کہ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ علم کلام کو صرف مدافعات اہل بدعت اور منع اصطلاحی یعنی احتمال اور امکان کے درجے میں رکھنا چاہیے، اور عقائد کو سلف صالحین کی طرح ان مباحث سے سادہ رکھنا چاہیے. جو میں نے کہا نا اجمال اگر ہو تو صحیح رہتا ہو. فرمایا کہ وحی کی مخالفت گناہ عظیم ہے. جب یہ آسمان سے وحی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، اس کی مخالفت وہ گناہ عظیم ہے. اس پر آخرت کا عذاب مقرر ہے. اور الہام کی مخالفت سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا. الہام بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کی مخالفت سے گناہ نہیں، نہ آخرت میں اس کی مخالفت پر کوئی عذاب ہے. مگر عموماً صاحب الہام اگر اپنے الہام کے خلاف کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے، کسی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. مگر وہ صاحب الہام ہو جو بات دل میں آ گئی اس کو الہام نہ سمجھ لے، یعنی شریعت کے موافق بھی ہو، جو شریعت کے موافق وہ نہیں ہے تو وہ الہام ہی نہیں ہوتا. بعض صوفیہ کا یہ شعر معروف ہے، اے تو از حال گزشتہ توبہ جو کہ کنی توبہ ازی توبہ بگو. اس کا حاصل سابقہ گناہوں کو بار بار یاد کر کے توبہ کو مقرر سے قرر کرتے رہنے سے منع کرنا ہے. ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں اہل اللہ کہ جس گناہ میں آدمی مبتلا ہو گیا اس کے بعد اس نے اس کی توبہ کر لی، رو دھو کے پڑا کہ اللہ میں سے معافی مانگ لی، اب اس کو بار بار یاد کرتے نہیں رہنا، ارے ایسا ہوا تھا، ارے ایسا ہوا تھا، اور اگر لوگوں کے سامنے بولے تو وہ اور برا ہے. اور یہ کہ ایک مرتبہ پورے اخلاص اور الحاح وزاری کے ساتھ توبہ کو اس کے پورے شرائط کے ساتھ کر لینے کے بعد ذہن کو اس سے فارغ کر لینا چاہیے. الحاح کے معنی آتے ہیں اصرار کرنا یعنی بار بار بولنا، اور زاری کے معنی آتے ہیں روتے ہوئے بولنا. تو اپنے گناہوں پر آدمی کو رونا بھی آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار بول کے معصیت سے معافی بھی مانگ لینا چاہیے. اس کی تحقیق میں حضرت نے فرمایا کہ سابقہ گناہوں کو یاد کر کے بار بار تکرار توبہ کرتے رہنا عوام کے لیے مفید ہے، مگر خواص اہل اللہ کے لیے بار بار اپنے سابقہ گناہوں کو سوچتے رہنا مفید نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ سوچ فکر ایک حجاب بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. ایسے حضرات کو چاہیے کہ آئندہ حق تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کریں اور اسی پر توجہ دیں، بشرطے کہ ایک مرتبہ پوری طرح شرائط توبہ ادا کر کے توبہ کر چکے ہوں. شرائط توبہ کا مطلب ہے اس کو چھوڑ دینا، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کرنا، دل میں شرمندگی ہونا، زبان سے معافی مانگنا. یہ چار کام کرنے پر شرائط توبہ پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد بعض گزشتہ کی سوچ کرنا بعض اوقات حجاب بن جاتا ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا ماضی و مستقبلت پردہ خداست، کیونکہ توبہ کی حقیقت رفع حجاب ہے، حجاب کو ہٹا دینا ہے، توبہ کی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نا مخالفت کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا رکاوٹ آ گئی، وہ رکاوٹ ختم کرنا ہے. اور عوام کے لیے گناہ کو یاد نہ کرنا حجاب ہوتا ہے، اور خواص کو اس کا زیادہ کرنا حجاب ہوتا ہے. جیسے دو شخصوں میں باہمی مخالفت کے بعد دوستی ہو جانے اور دل صاف ہو جانے کے بعد گزشتہ زمانے کی عداوتوں اور ایذاؤں کو یاد کرنا دوستی کے خلاف ہے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب و شتم اور دوسروں پر لان تان میں مشغول ہوگا اس کو باطنی برکات کبھی حاصل نہ ہوں گی. روحانی لین میں آدمی کی ترقی کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے مزاج میں لان تان نہ ہو اور دوسروں کو برا والا بولنے کی عادت نہ ہو، کیونکہ دوسروں کی عیب گوئی یا سب و شتم کا مشغلہ وہی بنا سکتا ہے جو خود اپنے انجام سے بے خبر اور غافل ہو. جس شخص کو اپنی فکر ہوتی ہے تو اس کو ہر وقت اپنی ہی کشتی ڈاواں ڈول نظر آتی ہے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی فرصت نہیں ملتی. گہے رشک برو فرشتہ برپا کیے ماں, گہے رشک برت فرشتہ برپا کیے ماں, گہے خمبہ زنت دیو زنا پا کیے ماں. ایمان چو سلامت بلب گور بریم, احسن تو بری چستیو چالا کیے ماں. شاید یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی میری پاکی پر فرشتوں کو رشک ہوتا ہے اور کبھی میری ناپاکی پر شیطان کو ہنسی آتی ہے. اگر ایمان سلامتی کے ساتھ چلا گیا خبر تک تو میری اس چستی اور چالاکی پر آفری ہے. فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام پر گریا اور عیسیٰ علیہ السلام پر خندہ کا غلبہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام مسکراتے ہنستے رہتے تھے زیادہ اور یحییٰ علیہ السلام روتے رہتے تھے زیادہ. باہم گفتگو ہوئی. یحییٰ علیہ السلام نے, یہ دونوں کزن بھی ہوتے بھائی ہوتے نا, حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں جو کہ حضرت زکریا کی بھانجی تھی, تو ماموں بھانجے ہوئے کے اعتبار سے. یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا خدا تعالیٰ کا خوف نہیں, چونکہ ان پہ گریا رہتا تھا, وہ اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے تھے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ کا خوف نہیں جو خندہ دہنی میں رہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی رحمت سے مایوس ہیں جو ہر وقت روتے رہتے ہیں. ان پر رحمت کا غلبہ تھا, ان پر خوف کا غلبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے فیصلہ کیا کہ تنہائی میں تو وہ حالت بہتر ہے جو یحییٰ کی ہے, یعنی خوف و خشیت اور حزن اور بکا, اور عام مجلسوں اور جلوت میں وہ حالت بہتر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, یعنی خندہ پیشانی شگفتہ مزاج رہتا کہ خلق خدا مایوس نہ ہو. فرمایا کہ ماں رحمت اللہ صاحب کیرانوی کا حافظہ بڑا زبردست تھا. طب کی مشہور کتاب قانون شرح کے چند اوراق کسی جگہ دیکھ لیے اور گھر واپس آ کر سب کو نقل کر لیا. افق المبین کا ایک ورق سن کر دوبارہ اس کو حفظ سے پڑھ دیا. مولانا کو جائیداد ملی تھی, پٹواری کو بلا کر جائیداد کے متعلق تمام کاغذات سن لیے, اسی وقت ساری تفصیلات یاد ہو گئی. امام رحمت اللہ صاحب کیرانوی اصل وہ ہیں جو اظہار الحق کے مصنف ہیں. اظہار الحق جو ہے عیسائیت کے رد میں سب سے اچھی لکھی ہوئی کتاب ہے. قرآن اور بائبل اور سائنس بل کے جو بعد میں آئی نا, وہ اظہار الحق کا ہی ترجمہ ہے, وہ بھی تھوڑا ہے. عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اظہار الحق کا جواب نہیں دے سکتے, خود انہوں نے کہا کہ اس کا جواب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس کے بعد میں جتنا بھی کام عیسائیت کے رد میں ہوا ہے نا, وہ اظہار الحق سے استفادہ کر کے ہوا ہے. فرمایا کہ علمی تحقیقات پر زور دینے سے زیادہ فکر بزرگان سلف کے ادب اور احترام کی کرنا چاہیے. جو بزرگان سلف ہمارے پیچھے کے بزرگ ہیں, اوپر کے گزرے ہوئے بزرگ ہیں, ان کا ادب اور احترام کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے علمی تحقیقات میں زیادہ گھسنے کے مقابلے میں. اس سے اللہ تعالیٰ انسان میں خاص بصیرت اور تحقیق کی شان بھی پیدا فرماتے ہیں. بزرگوں کا ادب احترام کرنے میں ایک خاص صلاحیت اور تحقیق کی شان پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے لکھے پڑے ماہر محقق جس فن کو نہیں جانتے, اس میں ان کو یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے کہ میں اس فن سے واقف نہیں. کسی انجینئر سے طب اور ڈاکٹری کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو بے تکلف کہہ دیتا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں. ڈاکٹر سے انجینئر کی بات پوچھی جائے تو کہہ دیتا ہے کہ میں انجینئر نہیں. مگر قرآن اور دین کو لوگوں نے معلوم نہیں کیوں ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہر شخص چاہے اس نے اس کے ابتدائی باتیں بھی کبھی پڑھے یا نہ پڑھے دیکھے ہوں, اس میں بے دریغ رائے زنی اور جو کچھ اپنی سمجھ میں آئے اس پر اصرار کرنے لگتا ہے. بظاہر سبب یہ ہے کہ دین کی عظمت دلوں میں نہیں رہی, اس لیے اس کو ایک سرسری چیز سمجھ لیا ہے. حکومت کے ایک افسر صاحب کو سود حلال کرنے کی بڑی فکر رہتی تھی. اور کہتے تھے کہ مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ان کے یہاں سود حرام ہے. حضرت نے فرمایا کہ بنو امیہ نے جو دنیا میں ترقی کی کیا انہوں نے بھی سود کو حلال کیا تھا؟ اگر نہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی بھی سود پر موقوف نہیں. وہ ایک آیت ہی وہ صاحب ایک آیت کی الگ تفسیر کرتے تھے اور اس پر اصرار تھا اور شہادت میں یہ پیش کرتے تھے کہ خواجہ حسن نظامی نے اس آیت کا یہ مطلب لکھا ہے. یہ صاحب مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کسی مقدمے کا وکیل ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوں اور زیر بحث قانون کی ایسی تشریح بیان کروں جو اس کے الفاظ پر پوری اترتی ہے مگر ہائی کورٹ کی مانی ہوئی تشریح کے خلاف ہے, کیا آپ میرے بیان کیے ہوئے معنی و مطلب کی بنیاد پر مقدمہ کی ڈگری دے دیں گے اور یہ لکھ دیں گے کہ اشرف علی نے قانون کی یہ تشریح کی ہے؟ اگر آپ ایسا کر لیں تو پھر دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا کیا خطابات ملتے ہیں. فرمایا کہ حضرت حاجی عبداللہ گوجر کیرانوی بے علم آدمی تھے مگر بہت متقی پرہیزگار اور حضرت گنگوئی کے قادم تھے. جب حضرت گنگوئی بولتے ہیں تو مولانا رشید احمد مراد ہوتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ دین کے جس قدر پیشوا اور مقتدا اور کارگزار لوگ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ہوئے اور ان کے کارنامے دنیا میں معروف ہوئے, اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ سب عموماً شیوخ اور سادات میں سے تھے. سادات اولاد رسول ہیں, شیوخ صحابہ کی نسل ہیں. فرمایا کہ ہمارے سب بزرگوں کی امتیازی شان تواضع اور فروتری تھی. علم و عمل میں بڑے بڑوں سے ممتاز ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے تھے. تصوف کی سب سے بڑی بنیاد عاجزی پر ہے کہ اپنے اندر عاجزی اور تواضع پیدا کرنا. اور فرمایا کہ الحمدللہ میں کسی کو بھی اپنے دل سے چھوٹا نہیں سمجھتا, کیونکہ میں ہر فاسق میں حالن اور ہر کافر میں معالن یہ احتمال سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کے نزدیک اس زمانے کے مشائخ اور اولیاء سے افضل اور بہتر ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ شرح الصدور میں علامہ سیوطی نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ برزخ میں زندہ لوگوں کے اعمال ان کے مردہ آبا و اجداد اور خاص عزیزوں کو دکھلائے اور بتلائے جاتے ہیں. زندہ آدمیوں کے اعمال ان کے بزرگوں کو آبا و اجداد کو جو وفات پا چکے ہیں دکھائے جاتے ہیں کہ بھائی تمہارا بیٹا یہ کر رہا ہے, تمہارا بھائی یہ کر رہا ہے, تمہاری اولاد یہ کر رہی ہے. اگر آدمی اس کا استحضار اور تصور کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے باپ یا استاد یا پیر اور دوسرے بڑوں کے سامنے آئے گا تو وہ کیا کہیں گے, یہ تصور انسان کو بہت سی برائیوں اور گناہوں سے روک سکتا ہے. ایک مراقبہ یہ بھی ہے بولنے. اللہ والوں کی شان میں گستاخی بے ادبی سخت برے اثرات رکھتی ہیں. بس تجربہ کر دیں دری دیر مکافات دری دیر مکافات با باور کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد. اللہ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا کوئی معاملہ کرنا اپنا انجام خراب کرنے کی دعوت ہے. ایسے شخص پر سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسے حضرات سے اگر کسی مجتہد فی معاملے میں, یعنی جن کو ہم اہل اللہ علماء سمجھتے ہیں, اگر کسی مجتہد فی یعنی ایسے معاملے میں جس میں غور و فکر کا تعلق ہوتا ہے غلطی بھی ہو جائے تو جو شخص اس کو عزم شرع درست نہ سمجھتا ہو اس پر یہ تو لازم ہے کہ اس فعل پر نکیر کرے, اس کے غلط ہونے کو دلیل سے بیان کرے, مگر خود ان کی ذات پر گستاخانہ طعن اور بے ادبی کے کلمات سے بچنے کی فکر رکھنا ضروری ہے. فرمایا کہ حق تعالیٰ بعض بندوں کو بلا واسطہ اپنے ساتھ مشغول رکھنا پسند کرتے ہیں, یعنی ہمیشہ اللہ کے دھیان میں رہیں, ان کے لیے اسی میں فضیلت و برکت ہے. اور بعض لوگوں کو مخلوق کی تدبیر اور اصلاح میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بالواسطہ جمال حق کے مشاہدے میں مشغول رہیں. بالواسطہ معنی انڈائریکٹ, جیسے عینک کے واسطے سے دیکھنا. ان لوگوں کے لیے بھی اسلم ہوتا ہے, اسی میں ان کے درجات بڑھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خلق اللہ کی دینی خدمت, تعلیم, تبلیغ, تربیت تو عبادت میں داخل ہے ہی, ان کی دنیاوی راحت کی تدبیر میں مشغول ہونا بھی حلال کمانا روٹی روزی کے اسباب اختیار کرنا، اگر صحیح نیت یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو وہ بھی عبادت میں داخل اور مشاہدہ جمال حق کا ذریعہ ہے. اور فرمایا کہ محبت تو حق صرف اللہ کا ہے، محبت جو ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، اس لیے محبت تو صرف اسی سے ہونا چاہیے، اور اللہ کی مخلوق پر شفقت ہونی چاہیے، اور عارف عام مخلوق پر شفقت سب سے زیادہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کو سرکاری چیزیں سمجھتا ہے، یعنی ہر مخلوق کو وہ اللہ کی دیکھتا ہے نا، اس لیے اللہ کی چیز کا تو لحاظ رکھنا ہی پڑتا ہے، وہی اللہ کی چیز ہے. اور کل مخلوقات کے ساتھ متعلق اس نظر سے رکھتا ہے کہ وہ سب حق تعالیٰ کی چیزیں ہیں، کل مخلوقات کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. حضرت شاہ غوث علی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر سکرات موت کے وقت یہ شعر جاری تھا، چیز تو توحید آنکھ از غیر خدا، فرو آئی در خلاؤ در ملا. شعر کا مطلب یہ ہے کہ توحید صرف اس کا نام نہیں کہ زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا، بلکہ عملی زندگی پر اس کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ جلوت و خلوت میں، تنہائی میں اور لوگوں میں صرف ایک اللہ ہی سے واسطہ ہے، اللہ ہی سے واسطہ، اسی سے تعلق، اسی سے امید و بیم رہے. مرمد شبینہ، رمضان میں شبینے ہوتے ہیں نا، تین دن کے، دو دن کے، ایک دن کے. فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شبینے میں شریک ہوا، وہاں قرآن کریم کی ایسی بے حرمتی دیکھی کہ آئندہ توبہ کر لی، اس لیے اب میں شبینے کو منع کرتا ہوں. سوائے پانی پت کے وہاں کے لوگوں میں قرآن کا ذوق ہے، وہ شبینہ بھی احترام کے ساتھ پڑھتے اور سنتے ہیں. حاضری میں خانقاہ جو عبادت ہی کے لیے یہاں جمع رہتے ہیں ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ رمضان شریف کو تو قرآن شریف پڑھنے ہی کے لیے رکھنا چاہیے، رمضان شریف کو تو قرآن شریف پڑھنے ہی کے لیے رکھنا چاہیے. میں تو اگر کسی کو ذکر شغل شروع کراتا ہوں تو رمضان میں نہیں کراتا، بلکہ رمضان کے بعد کراتا ہوں. رمضان میں تو وہی عبادت ہونی چاہیے جو معصور و منقول ہے، جس کو مقدمات لگا کر عبادت بنانا نہ پڑے. اشغال مروجہ، صوفیہ کے پاس جو اشغال ہیں وہ مقدمہ عبادت ہیں، اصل عبادت وہی ہے جو معصور و منقول ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کر آئی ہو. وقت میں برکت، اللہ تعالیٰ ولی اللہ کے اوقات میں بڑی برکت دیتے ہیں. فرمایا کہ حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گومتی کے میدان میں، گومتی جگہ کا نام ہے، گومتی ندی بھی ہے، گومتی کے میدان میں عصر مغرب کے درمیان پورا قرآن مجید ختم کیا. یہ وقت کی برکت بطور کرامت تھی جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے. ابریز میں شیخ عبدالعزیز دباغ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا جو صبح سے عشاء تک پورا ہوتا تھا، پھر وقت میں برکت ہوئی تو مغرب تک ہونے لگا، پھر عصر تک ہونے لگا، پھر ظہر تک ہونے لگا صبح سے، یہاں تک کہ آخر میں صبح کی نماز سے چاشت کی نماز تک پورا ہو جاتا تھا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ ایک شیعہ شخص کے ہاتھ سے شہید ہوئے. شہادت کی رات میں خواب دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کرتا پہنے ہوئے تشریف لائیں. خواب کی تعبیر اپنی شہادت سے لی کہ میری شہادت ہوگی. صبح ہی سے منتظر اور مسرور تھے، اور یہ اشعار زبان پر تھے، سر جدا کرد از تنم یارے کے باما یار بود، قصہ کوتا کرد ورنہ درد سر بسیار بود. بلو ہے تربت من یافتن از غیب تحریرے کہ ای مقتول راج بے گناہی نیست تقصیریں. یہ دو شعر پڑھتے تھے. حضرت گنگوہی کا ایک حکمت والا کلمہ، حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی آدمی رنج و غم سے بچنا چاہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ کسی سے کسی نفع کی توقع نہ رکھے. حقیقت یہ ہے کہ ساری پریشانیوں کی بنیاد خیالی توقعات ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشن. اور وہ بھی صرف خیالی، ایسا ہوں گا، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. جب وہ پوری نہیں ہوتی تو رنج ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ مقام یعنی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، نفاق کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا. یہ مقام صرف اللہ والوں ہی کو ہو سکتا ہے جن کی امید و بیم کا تعلق، یعنی امید کا تعلق صرف ایک ذات حق سے وابستہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اس میں حسین میں ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ من لم یقرأ کتبہا فی سکن، یعنی جو پڑھ نہ سکے وہ کسی کاغذ میں لکھ لے. اس سے معلوم ہوا کہ جن ضرورتوں کے لیے تعویذات لکھے جاتے ہیں ان میں اصل چیز دعا اور آیات کا پڑھنا ہے، وہی زیادہ نافع ہے. لکھ کر گلے میں ڈالنا ان کے لیے ہے جو پڑھ نہ سکیں. جیسے بچے یا بالکل ایسے جاہل جن کی زبان سے قرآن اور دعا کے الفاظ ادا ہونا مشکل ہو. اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا ضرورت پڑنے پر تعویذ وغیرہ کی شکل وہ روایت میں موجود ہے. آج کل اسکولوں اور بہت سے مدرسوں میں تقابلی مطالعہ اور تقابل کے مضمون کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. مطلب یہ کہ اسلامی اسکول ہے اس میں کرسچینٹی کیا ہے پڑھا رہے ہیں، کرسچینٹی کے اسکول ہے اس میں اسلام کیا ہے پڑھا رہے ہیں، ہندو مذہب کیا ہے، فلاں مذہب کیا ہے، فلاں کیا ہے. اس کے متعلق فرمایا کہ جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ اپنے مذہب کی معلومات پوری نہ رکھتا ہو اور مذہب میں رسوخ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے غیر مذہبوں کی کتابوں کا مطالعہ بہت خطرناک ہے. ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا ہر فرد کل عالم کے مسلمانوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے افضل ہے. ہر صحابی، قرآن حدیث کی نصوص اس پر شاہد ہیں. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر صحابی ہر کمال علمی وغیرہ میں سب لوگوں سے اکمل بھی ہو. ائمہ مجتہدین ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد اور دوسرے حضرات مجتہدین مجتہد تھے، تفقہ کا کمال ان کو حاصل تھا. اور صحابہ میں بعض ایسے بھی تھے جو مجتہد نہیں تھے، مگر اس سے بھی افضلیت ائمہ مجتہدین کی لازم نہیں آتی. خلاصہ یہ ہے کہ افضل ہونا اور چیز ہے اور اکمل ہونا اور چیز ہے، اور فضیلت کا مدار قبول عند اللہ پر، فضیلت کا مدار قبول عند اللہ پر ہے جو افضلیت جس سے حاصل ہوتی ہے. تو مقبول سب سے زیادہ صحابہ ہیں اللہ کے پاس، اور کمالات ان کو حاصل کیا جاتا ہے کوشش سے. فرمایا کہ حضرات صوفیاء کرام نے اصلاح نفس کے لیے کچھ معالجات، روحانی ریاضات اور مجاہدات کے خاص خاص طریقے بتائے ہیں جو قرآن اور سنت اور صحابہ اور تابعین سے کے عمل سے ثابت نہیں. اس لیے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ بدعت میں داخل ہیں، اور بعض لوگ اسی بنا پر اس طریقے ہی کو غلط سمجھنے لگے اور صوفیاء کرام سے بدگمان ہو گئے. اور بلا شبہ بہت سے جاہل متصوف لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے کہ اکابر کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا اور شرک و بدعت میں مبتلا ہو گئے. ائمہ تصوف اور اکابر سلف اس سے بری ہیں، وہ کسی قسم کی بدعت میں نہیں ہیں. حضرت قدس سروہ نے اس کی حقیقت ایک ملفوظ میں اس طرح واضح فرمائی کہ صوفیاء کرام جو تدابیر سالکین طریق کے لیے تجویز کرتے ہیں وہ احکام نہیں، وہ سمجھنے کی بات ہے سلوک کے لوگوں کو، جن کے نصوص و قرآن حدیث سے ثبوت تلاش کرنے کی ضرورت ہو، بلکہ یہ انتظامات اور علاج معالجے ہیں. صوفیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے معالجات ہیں، اصلاح نفس کا علاج ہے، طریقہ انتظام ہے. اسی لیے وہ ہر شخص کے لیے اس کی طبیعت اور حالت کے مناسب جدا جدا ہوتا ہے. مثلا کبر کا حرام ہونا اور اس کا دور کرنا فرض ہے، کبر حرام ہے، یہ تو احکام ہے جو قرآن و سنت میں منصوص ہے. اب ازالہ کبر یعنی کبر دور کرنے کے لیے مشائخ طریق مختلف قسم کی تدبیریں ہر ایک کے حال کے مناسب تجویز فرماتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں کہ تم نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی نالائقی کا اعلان کیا کرو کہ میں بڑا نالائق ہوں. یہ محض انتظامی تدبیریں اور معالجہ ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی نص کتاب و سنت میں وارد ہو. اور اگر کوئی نص بیان کر دیا جائے تو وہ محض تبرع ہے، ضروری نہیں تھا کہ وہ بیان بھی کیا جائے اس کے ساتھ یا اس سے اس کا ثبوت ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے لیے تو اصول شرعیہ اور تعامل سلف سے ثبوت ضروری ہے. جو چیز قرآن و سنت اور تعامل صحابہ و تابعین سے ثابت نہ ہو، احکام میں ان کا اختیار کرنا بدعت ہے. لیکن احکام شرعیہ پر عمل کرنے سے جو طبعی موانع رکاوٹیں پیش آتے ہیں، ان موانع کے دور کرنے کے لیے جو تدبیریں کی جاتی ہیں وہ ایک معالجہ ہے. ان تدبیروں کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری نہیں. جس طرح جسمانی معالجے کا حال ہے کہ مریض کے لیے جو کوئی حکیم یا ڈاکٹر کوئی دوا پرہیز غذا وغیرہ مخصوص کر دیتا ہے، کوئی یہ پوچھے کہ یہ کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے کہ یہی دوا استعمال کیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ سوال بے جا ناواقفیت پر مبنی ہے. قرآن سنت سے اس چیز کا حلال ہونا ثابت ہو یہ تو ضروری ہے. آگے اتنی مقدار میں کھانا، اتنے ٹائم پہ کھانا، ایسا کھانا، یہ کھانا، اس کے ساتھ یہ نہیں کھانا، آگے جتنی قیدیں شرطیں کوئی ڈاکٹر حکیم لگاتا ہے اس کی پابندی کسی آیت اور حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا مدار تجربے پر ہے. ہاں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص حکیم اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تدبیر اور اس کی لگائی ہوئی قید کو عبادت سمجھ کر کرے تو یہی بدعت ہو جائے گی. معالجہ نفس کا ضروری ہونا تو قرآن و سنت اور تعامل صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے، وہ عبادت اور ثواب ہے. لیکن اس کی کسی خاص صورت کو عبادت اور ثواب کا مدار قرار دینا کہ جو نہ کرے اس کو برا سمجھے، یہ اس کو بدعت کی حد میں داخل کر دیتا ہے. خوب سمجھ لو. حضرت نے فرمایا کہ غیر مقلد صاحب جو بہت نیک آدمی ہیں، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ کے یہاں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے. میں نے جواب لکھا کہ حصہ تو ہر مسلمان کا ہے، مگر اتنا بتلا دیجیے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تو تقلید نہیں کرتے، میری بھی تقلید کریں گے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ کی تو نہیں کرتے، میری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ پھر تبھی تو حصہ ملے گا. مدت تک ان کا خط نہ آیا. پھر کچھ عرصے کے بعد خط آیا کہ برائے کرم اس سوال کو اٹھا دیجیے اور مجھے کچھ بتلا دیجیے. وہ اس سوال کے جواب میں اس لیے متحیر ہوئے ہوں گے کہ میری تقلید کرنے کا اقرار کرتے ہیں تو سوال کے امام ونفا کی تقلید کو جو ناجائز کہتے ہو، میری تقلید کیسے جائز ہو گئی؟ اور اگر انکار کرتے ہیں تو سوال ہوگا کہ جب ہمارا کہنا ہی نہ مانو گے تو کام کیسے چلے گا؟ لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو اس کا صحیح جواب بتلا کر خود ہار جاتا. اور جواب صحیح یہ تھا کہ امام صاحب کی تقلید تو احکام میں کرائی جاتی ہے، جن میں سے بعض کو ہم روایت و نصوص کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی تقلید ناجائز کہتے ہیں. اور آپ کی تقلید تو محض انتظام میں ہوگی، جیسے کسی حکیم ڈاکٹر تقلید اور اتباع معالجات میں کیا جاتا ہے. اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں. اسی سلسلے کلام میں فرمایا کہ آج کل لوگوں میں کچھ اعتقاد تو ہے مگر انقیاد نہیں. اعتقاد کے معنی ہے عقیدت ہونا، انقیاد کے معنی آتے ہیں بات ماننا، بات کو لینا، اتباع کرنا. اور کام کے لیے انقیاد کی ضرورت ہے، مانیں گے تو کام ہوگا. اور انقیاد پیدا ہوتا ہے محبت سے، محبت ہے تو آدمی منقاد ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے. اسی لیے اس طریق میں حب شیخ بہت ضروری اور مدار کار ہے. اسی لیے میں بیعت کرنے میں جلدی نہیں کرتا جب تک کہ مناسبت طرفین کا علم نہ ہو جائے، کیونکہ بغیر باہمی مناسبت کی محبت نہیں ہوتی. اور پہچان مناسبت کی ہے کہ اگر اس شخص کو اپنی آنکھ سے گناہ میں مبتلا بھی دیکھے تو اس کا اعتقاد و بزرگی تو زائل ہو جانا چاہیے مگر محبت زائل نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اس سے عقیدت رکھنا تو جائز نہیں. ترک اعتقاد واجب ہے مگر محبت امر اختیاری نہیں، وہ جس سے ہو جاتی ہے وہ ایسی صورت میں بھی زائل نہیں ہوتی. مثلا کسی کا باپ معاذ اللہ مرتد ہو جائے یا کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو عقیدت تو اسی وقت زائل ہو جاتی ہے، کہ پہلے اس کو مومن سمجھتا تھا اب کافر سمجھتا ہے، یا پہلے اس کو نیک سمجھتا تھا اب گنہگار سمجھتا ہے. مگر محبت فرزندانہ، محبت فرزندانہ بیٹے ہونے کی محبت پھر بھی زائل نہیں ہوتی، بلکہ اس حیثیت سے اور بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں سے اس کے اسلام کی دعا کرنے کی تدبیریں، اس کو اسلام کی طرف آؤٹ کرنے کی، بلانے کی تدبیریں پوچھتا پھرتا ہے. فرمایا کہ نواب ڈھاکہ کو محفل میلاد کا بہت شوق تھا، خود مجالس سے منعقد کرتے تھے اور خود ہی پڑھا کرتے تھے. انہوں نے جب مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے عنوان میں اس قدر رعایت کی کہ بدعت کا لفظ نہیں لکھا، بلکہ صرف یہ لکھا کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. وہ سمجھدار آدمی تھے، فوراً چھوڑ دیا. جب میں ڈھاکہ گیا اور انہی کا مہمان تھا، مجالس عامہ میں بہت واعظ ہوئے مگر شہزادے اور رؤسا عام مجامع میں آئے نہ تھے. ان کی رائے ہوئی کہ ان کو بھی کسی طرح واعظ سنوا دیا جائے، مگر میری شرط تھی کہ واعظ میں کسی عام آدمی کو آنے سے نہ روکا جائے. انہوں نے یہ صورت اختیار کی کہ شہر سے 7-8 میل کے فاصلے پر واعظ کا اعلان کیا، جہاں موٹر بائسکل والوں کے سوا کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، اور رؤسا کو وہاں دعوت دی. کچھ لوگ وہاں بھی پہنچے مگر بہت کم. بہرحال اجتماع ہوا تو ان کے حال کے مناسب چند ضروری چیزیں مجھے کہنا تھی، جن میں ایک داڑھی کا مسئلہ بھی تھا. بھئی اصل چیز تو یہ کہ جس غلطی میں دیکھ رہے ہیں ان کو بولو اس جگہ اس چیز کو، کیونکہ سب داڑھی منڈانے والے نظر آئے. مگر میں نے عنوان میں ایسی رعایت کی کہ ان کو نفرت نہ ہو. میں نے کہا صاحب ہو، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ داڑھی منڈانا گناہ ہے، کہ یہ تو سب جانتے ہیں. کلام اس میں ہے کہ جن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اور اس کو اپنی زینت سمجھتے ہیں، وہ اس کو کیسے چھوڑیں اس عادت کو. اس میں بات ہو رہی ہے. تو میں ان کے لیے ایک نسخہ آسان بتلاتا ہوں کہ ان کے کسی کام میں فرق نہ آئے اور کام بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے. وہ ہے کہ میں ان کو اس کام سے نہیں روکتا، البتہ دن بھر یہ کام کرنے کے بعد شام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار اور اس پر ندامت ظاہر کیا کریں کہ یا اللہ، ہم بڑے نالائق، بڑے خبیث، بڑے گنہگار ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے احکام کی اطاعت کریں. پھر صبح اٹھ کر وہی کام کریں اور شام کو پھر یہ کام کر لیں. اس پر بعض حاضرین نے کہا کہ حضرت جو یہ کام کرے گا وہ کیا پھر داڑھی منڈا سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ کب کہتا ہوں کہ منڈائے بھی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر داڑھی منڈانا ہی ہے تو یہ کام بھی کرو. اس میں نہ آپ کے زینت اور فیشن میں فرق آتا ہے، نہ کسی کی عادت میں خلل پڑتا ہے، مگر گناہ میں کمی ہو جاتی ہے. ممکن ہے کہ تدریج میں اس سے نجات بھی ہو جائے. غرض واضح تبلیغ میں میرا یہ طرز تھا کہ لوگوں کو وحشت اور نفرت نہ ہو، عنوان نرم اور انداز پسند ہو. آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کو صغیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹے گناہ، وہ بڑے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے. جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں، مگر کافروں کے مقابلے میں اقلیت میں ہیں. جو مسلمان ہندوستان، جو کافر ہندوستان میں ہیں، ان کے مقابلے میں وہاں کا مسلمان اقلیت میں ہے. ورنہ خود ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ بہت سے مسلم ملکوں سے بہت زیادہ ہے تعداد میں.
جس گناہ کو صغیرہ کہا جاتا ہے وہ بڑے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے، ورنہ ہر گناہ اس حیثیت سے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے بڑا ہی گناہ ہے. جیسے پھوس کے چھپر میں بڑا انگارہ اس کے لیے مہلک ہے، اسی طرح چھوٹی سی چنگاری کا بھی وہی انجام ہے کہ وہ جب بھی بھڑک اٹھتی ہے تو انگارہ بن جاتی ہے. گھاس پھوس کا جو چھپر ہے اس میں اگر بڑا انگارہ ہے تو بھی جلا دے گا، چھوٹا انگارہ ہے تو بھی آگ لگے گی تو کیا ہوگا، پھر بھی جلا دے گا وہ. اسی لیے گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم باہمی اضافت و نسبت کے اعتبار سے ہے. صغیرہ گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر بے پرواہی کرنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے. قرآن کریم نے غزوہ احد کی ابتدائی شکست کو صحابہ کی ایک لغزش کا نتیجہ قرار دیا. اس واقعے میں ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے. یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے بولے تھے، وہ لوگ وہ ٹھہرے نہیں، مطلب کام ہو گیا تو سمجھے کہ حکم ختم ہو گیا، مگر اس صغیرہ ان کو احد کی شکست کا سبب قرار دیا گیا. ارشاد فرمایا کہ مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب نے مجھ سے نقل کیا یا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام سے قبل نبوت یا بعد نبوت نہ کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے نہ صغیرہ. اور فرمایا کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے اس کی تائید ہوتی ہے. وہی کہ جو چیزیں انبیاء علیہ السلام کی زلات شمار کی گئی ہیں، زلات میں لغزش ہیں، وہ بھی درحقیقت گناہ نہیں، طاعت ہی ہوتی ہیں، مگر بڑی طاعت کے مقابلے میں ان کے ساتھ اشتغال ان کی شان کے مناسب نہیں تھا، اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی. ارشاد فرمایا کہ طاعت اور عبادات کا بڑا فائدہ تو ثواب آخرت ہے. طاعت کا اور عبادت کا اصل فائدہ کیا ہے؟ ثواب آخرت ہے. وہ جب کوئی عمل اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے اس پر ضرور مرتب ہوگا. کوئی بھی عمل آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کا جو فائدہ اصلی ہے یعنی ثواب ہونا آخرت میں، وہ فائدہ ہوگا. ان کا ایک دوسرا فائدہ خاص خاص اعمال کے آثار و برکات ہیں جن کا ظہور دنیا ہی میں ہوتا ہے، مگر ان آثار کے مرتب ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے وقت ان آثار کے ترتب کی نیت بھی نہ کرے. جن کاموں کو کرنے سے دنیاوی برکات ملتی ہیں، دنیا کے فائدے ملتے ہیں بعض خاص اعمال پر، تو ان کی نیت نہیں کرنا. عام طور پر جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیت ان آثار کی نہیں ہوتی. مثلا نماز کا یہ اثر قرآن کریم میں منصوص ہے کہ اس سے انسان کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. پڑھنے میں غلطی ہو گئی. ان کا ایک دوسرا فائدہ خاص خاص اعمال کے آثار و برکات ہیں جن کا ضرور دنیا ہی میں ہوتا ہے، مگر ان آثار کے مرتب ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے وقت ان آثار کے ترتب کی نیت بھی کرے. دنیوی جو اثرات ہیں ان کی نیت بھی ذہن میں ہو. عام طور پر جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیت ان آثار کی نہیں ہوتی. مثلا نماز کا یہ اثر قرآن کریم میں ہے کہ اس سے انسان کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے. یہ جب ہی حاصل ہوگا جب نماز کو شرائط اور آداب کے ساتھ ادا بھی کرے اور یہ نیت بھی رکھے کہ نماز کی وجہ سے مجھے دوسرے گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی ضرور ہو جائے گی، تو پھر ہمت ہو جائے گی. اولیاء اللہ سے کرامات کا صدور حق ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے، لیکن عوام میں کرامت کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے اور بزرگوں کے جو اصلی کمالات ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اہل تحقیق کے نزدیک کرامت کا درجہ اس ذکر لسانی سے بھی کم ہے جو بغیر حضور قلب کے ہوتا ہے. دل کی غفلت کے ساتھ زبان سے جو ذکر کرتے ہیں اس سے بھی کرامت کا درجہ کم ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ذکر اللہ چاہے بغیر حضور قلب کے ہو کچھ نہ کچھ اجر ثواب اس پر حاصل ہوتا ہے، اور اجر ثواب پر قرب خداوندی مرتب ہوتا ہے. جیسے اجر ثواب کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے. بخلاف کرامت کی کہ وہ صرف ایک واقعے کا اظہار ہے، اس پر نہ کوئی ثواب ملتا ہے نہ اس سے تقرب اللہ میں کوئی اضافہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ کرامت میں کسی بزرگ کے اختیار اور عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا کہ کشف کوئی یعنی دنیا میں آئندہ پیدا ہونے والے واقعات کا انکشاف کبھی من جانب اللہ غیر اختیاری ہوتا ہے اور کبھی تصرف سے بھی حاصل ہوتا ہے، وہ امر اختیاری ہے اور کسبی چیز ہے. بعض ریاضتوں اور اعمال سے کونیات کا کشف ہونے لگتا ہے، اچھا کشف کونی ہے اوپر جو لکھا ہوا ہے، اور فاسق فاجر بلکہ کافر کو بھی ہو سکتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مالدار مہمانوں کو معمولی کھانا اور غریب مہمانوں کو عمدہ کھانا کھلاتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ بھائی مہمان کو ایسا کھانا کھلانا چاہیے جو عموماً وہ نہ کھاتا ہو. ایک بزرگ کو ایک شخص گالیاں دیا کرتا تھا، بزرگ بھی ہے اور گالیاں بھی دے رہا کوئی، وہ اس کے پاس ہدایا بھیجتے تھے، پھر اس نے گالیاں دینی چھوڑ دی، انہوں نے ہدایا بھیجنے چھوڑ دی. اس نے سبب پوچھا، فرمایا بھائی یہ تو لین دین کا معاملہ ہے، پہلے تم ایک چیز ہمیں دیتے تھے اس کے بدلے میں ہم ایک چیز تم کو دیتے تھے، اب تم نے وہ دینی چھوڑ دی تو ہم نے یہ دینی چھوڑ دی، کیسے لوگ تھے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا کی گوشہ گیری کا سبب، کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ لوگوں سے کیوں نہیں ملتے، آخر میں حضرت مرزا مظہر جانا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. فرمایا کہ میرے مزاج نازک کو لوگوں کی ذرا سی غلط حرکت سے اذیت ہو جاتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری اذیت سے ان پر قہر الہی آ جاتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ان کی عادت ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. میں نے ہر چند دعا کی کہ میری وجہ سے کسی پر شدت اور عذاب نہ ہو مگر قبول نہیں ہوتی، اس لیے میں لوگوں سے علیحدہ ہو گیا ہوں. حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مصطفیٰ تو یہ حکایت سنی تھی کہ ایک بزرگ حلم اور بلد باری میں مشہور تھے. ایک شخص ان کا حلم یعنی برداشت آزمانے کے لیے ان کے دروازے پر گیا اور دستک دے کر ان کو بلایا، وہ تشریف لائے تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ ایسی ایسی حسین ہیں، اور ایک فحش سراپا بیان کر دیا. وہ بزرگ یہ سب سنتے رہے، جب ختم کر چکا تو کہا کہ بہتر ہے، مگر وہ عاقلہ اور بالغاہ ہیں، اپنے معاملے کے مختار ہیں، ان سے دریافت کر لو، وہ چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں. یہ کہہ کر گھر کی طرف بڑھے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس شخص کا سر کٹا ہوا پڑا تھا. انہوں نے دیکھا تو کہا کہ قتلہ صبری، اس کو میرے صبر نے قتل کر دیا. اس لیے ایک نیم مسجد نے یہ نصیحت کی کہ جب تمہیں کوئی برا کہے تو نہ انتقام لو نہ صبر کرو، مطلب یہ کہ پورا انتقام نہ لو اور پورا صبر بھی نہ کرو، کچھ کہہ لو تاکہ وہ قہر خداوندی سے بچ جائے. مگر یہ ان کی بات ہے جب وہ اس مقام کا ہو. عام طور پر جو جن میں محبوبیت کی شان ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ قصے بہت ہوتے ہیں. شیخ خدارہ جو العظم مولانا دیوبندی حضرت قدس سرور کی تواضع اور مہمان نوازی کی ایک عجیب حکایت مولوی محمود صاحب رامپوری نے سنائی کہ ایک مرتبہ ہمارا ایک مقدمہ دیوبند میں درپیش تھا مولوی محمود صاحب رامپوری کا، اس لیے رامپور سے دیوبند آئے تو ایک بنیا ہندو بھی ہمارے ساتھ ہو لیا، اس کو بھی کوئی ایسا ہی کام دیوبند میں تھا. جب شہر میں پہنچے تو بنیا نے کہا کہ جہاں آپ لوگ ٹھہرو میرا بھی وہیں رہنے کا انتظام ہو جائے تو اچھا ہے. مولوی محمود صاحب نے فرمایا کہ ہم حضرت شیخ الہند کے مکان پر مہمان ہوئے، بنیا کو بھی یہیں ٹھہرا دیا. جب رات کو سب سو گئے تو میں نے دیکھا کہ مولانا شیخ الہند بنیا کے پاس گئے اور آہستہ آہستہ اس کے پاؤں دبانا شروع کیے. میں نے دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے، اگر یہی کرنا ہے تو اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں.
میں کر دوں گا اگر آپ کی خواہش ہے. فرمایا نہیں, یہ تو میرا مہمان ہے, اس کا اکرام اور خدمت میرے ذمہ ہے. مہمانوں کا اکرام کرنا, مہمانوں کی خدمت کرنا, مہمانوں کو کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ بلانا, یہ ہمارے اقدار میں سے ہے. اور جتنے مہمان ہیں سب کو بلانا, یہ نہیں کہ بس ایک آدھ خاص ہے اس کو بلا دیا اس کے بعد چھٹی کر دی, وہ بھی نہیں. سب کو, سب کا اکرام ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے احسان اور ایک ہوتا ہے اکرام. احسان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دے دیجئے کہ یہ لو کھالو جاؤ. کسی کو آپ نے $50 دے دیے کہ میاں ہماری طرف سے جاؤ کچھ کھا لو, دیوان پہ بہت ہوٹلیں پھیلی ہیں, کچھ جا کے لے لو. یہ مکارم اخلاق میں نہیں آتے. مکارم اخلاق میں یہ ہے کہ جس کو آپ کھلانا چاہ رہے ہیں اس کو اپنے گھر بلائیں اور خود سروس دیں, جو خود دسترخوان بچھایا, خود ہاتھ دھلایا, خود کھانا اس کے سامنے رکھا, خود کھانا اٹھایا, خود لا کے چائے پلائی اس کو. یہ بلکہ میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ مہمان کے اکرام میں اگر آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی خادم ہے تو مہمان کو خادم سے خدمت نہ کرائے, خود کرے. عام آدمی کی خدمت ہو, تمہاری خدمت خادم کر رہا ہے, لیکن مہمان ہے تو تم کوشش یہ کرو کہ تم سے خدمت ہو جائے مہمان کی. تمہارا خادم ہے اس کے بارے میں یہ کہ یہ اٹھا بولا بولا نہیں. مہمان اگر ہے تو مہمان کی عزت یہ ہے کہ آپ خود کریں اس کے لیے, بچے کے خادم موجود ہے. موقع کی بات ہوتی ہے, موقع محل کی بات ہوتی ہے اور حالات کی بات ہوتی ہے. فرمایا کہ اہل باطل کی باتوں میں, اہل باطل کے کاموں میں اور اہل باطل کے حالات میں گفتگو کرنا یا ان کے بارے میں مشتمل کتابوں کا مطالعہ کرنا دل کے لیے سخت مضر ہوتا ہے. بضرورت اگر کبھی دیکھنا پڑے تو بھی ضرورت سے تجاوز نہ ہونا چاہیے. حضرت قاسم نانوتوی اور امام راضی, حضرت مولانا نے تفسیر کبیر امام راضی کا کوئی مقام بضرورت دیکھنے کے لیے اپنے احباب میں سے کسی کو مامور فرمایا تو بھائی انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے دیکھ کے بتاؤ. انہوں نے وہ مقام حضرت کو سنایا تو فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ امام راضی بہت ذہین ہیں, مگر اب معلوم ہوا کہ ان کا ذہن طول اور عرض میں تو چلتا ہے, عمق اور گہرائی میں نہیں چلتا. امام راضی کو بول رہے ہیں قاسم نانوتوی سے, اندازہ کرو کہ قاسم نانوتوی صاحب کا کیا حال تھا. حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ماجد کا نام ہے. یہ دونوں حضرات حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر اکثر حاضر ہوتے تھے, حضرت شاہ ولی اللہ بھی اور شاہ عبد الرحیم صاحب بھی. ایک مرتبہ شاہ عبد الرحیم صاحب کو یہ خیال ہوا کہ میں تو یہاں کثرت سے حاضر ہوتا ہوں, معلوم نہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو ہمارے آنے کی خبر بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک روز مزار پر تشریف لے گئے اور مزار کی طرف متوجہ ہوئے تو سلطان اولیاء کی روحانیت کو متشکل موجود دیکھا کہ وہ یہ شعر نظامی کا پڑھ رہے ہیں. مورا زندہ پندار چوں خیشتن من آئم بجا گر تو آئی وطن. اس سے پہلے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی ایسے واقعہ حضرت نے اس سے پہلے نقل فرمایا ہے. شاہ عبد الرحیم صاحب موصوف میر زاہد کے شاگرد تھے. زمانے تعلیم میں ایک روز شیخ سعدی کا ایک کتاب پڑھتے ہوئے جا رہے تھے, مگر تین مصرے یاد تھے, چوتھا یاد نہ تھا. یہ کہا کہ ایک بزرگ صورت آدمی سامنے آئے اور ان کا بھولا ہوا مصرہ پڑھ دیا. وہ یہ تھا, علم کے رہے حق نہ نمایت جہالت است. وہ علم جو اللہ کا راستہ نہ دکھایا وہ جہالت ہے. اور آگے چل دیے. شاہ صاحب نے دوڑ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا آپ کا نام شریف؟ تو فرمایا کہ مصلح الدین شیرازی. حافظ شیرازی کے اشعار پڑھ رہے تھے تین, ایک یاد نہیں آ رہا تھا تو حافظ شیرازی کی روح متشکل ہو کے ان کے سامنے آئی اور بول کے چلی گئی. ایک دن کے واقعات بہت کثرت سے پیش آئے ہیں, جس سے اس بات کا مضمون نکلتا ہے کہ اصحاب قبور جو ہیں ان کی ارواح, ان کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی اس دنیا میں بھی آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. اسے یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ ہر وقت آتے ہیں یا ہم جب میں جاتا ہوں جب متوجہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ پاسبلٹیز ہیں.
فاسق فاجر اور برے آدمی کی روح کو دنیا میں آنے نہیں دیا جاتا، مگر نیک لوگوں کے لیے راستہ رہتا ہے کھلا. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ایک مرتبہ سلطان نظام الدین اولیاء کے مزار پر مراقب تھے کہ حضرت اولیاء کی روحانیت متشکل ہو کر سامنے آئی. حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ سما کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ شعر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شعر پڑھنے کے بارے میں. فرمایا کہ جو اچھا شعر ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو برا شعر ہوتا ہے برا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ خوش آوازی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، کہ اچھی بات ہے خوش آوازی سے پڑھنا. پھر فرمایا کہ اگر دونوں جمع ہو جائیں کہ شعر اچھا ہو اور خوش آوازی سے پڑھا جائے تو ان کا نور نالا نور. تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ بس سما کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، سما یہی ہے بس. اس سے حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ سے جو سما ثابت ہے اس میں مضامیر نہ تھے، صرف خوش آوازی سے اشعار پڑھنا تھا. مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ اذرو احادیث معتبرہ، کسی چیز سے نیک فال لینا تو جائز ہے مگر بد فال ہی لینا درست نہیں. یہ اسلام کا اصول ہے کہ نیک شگون آپ لے سکتے ہیں بد شگون نہیں. وجہ فرق یہ ہے کہ نیک فال کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اپنا مقصد پورا ہونے کی رجا اور امید قوی ہو جائے گی، اور بندہ اس کا مامور ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا اور تمنا کی قبولیت کی امید رکھے. نیک فال اس رجا کی تقویت ہو گئی، اس لیے اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں، بخلاف بد فالی کی کہ اس کا حاصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی اور قطع رجا ہے. اللہ سے رجا کا قطع کرنا حرام ہے، امید کا قطع کرنا حرام ہے. جو چیز کا سبب ہے وہ بھی ناجائز ہے. حضرت فرمایا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک شر کے لیے برائی کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، حسن زن معمور بھی ہی اور بدگمانی منع ہے. تو حسن زن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، عدم الدلیل علی خلافی کافی ہے، یعنی اس کے خلاف پر دلیل نہیں ہونا کافی ہے، اور بدگمانی بغیر دلیل کے جائز نہیں. غیر مقلد کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ لیکن دو چیزیں آپ کے یہاں زیادہ شدید اور یقینی معصیت ہیں، ان سے بچنے کا اہتمام کرنا ہوگا، ایک بدگمانی اور دوسرے بدزبانی. جو امام کو نہیں مانتے، جو لوگ غیر مقلد ہوتے ہیں کسی امام کو نہیں مانتے، ان لوگوں میں یہ دو برائیاں کنفرم ہوتی ہیں، ایک بدگمانی ہوتی ہے ایک بدزبانی ہوتی ہے. بدگمانی تو یہ کہ آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس مسئلے کی کوئی دلیل حدیث کتاب کتب صحاح میں نہیں تو اس کی کوئی دلیل ہی نہیں، حالانکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ حدیث کا انصحاح ستہ میں انحصار نہیں، یعنی حدیث ان چھ کتابوں میں ہی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. صحاح ستہ کی بھی سب حدیثیں صحیح نہیں. اور بدزبانی یہ کہ بڑے بڑے ائمہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سب نے اپنی اس غلطی کا اقرار کیا اور توبہ کی. ساڑھے نو ہو رہے کہاں ہیں؟ کب کھلا رہے ہیں؟ نماز سے پہلے کہاں کھلانا چاہ رہے ہیں؟ 9:45 پہ ہے، پونے 10 پہ کر دیا ہے، تو نماز کے بعد ہی کھلا. ساڑھے نو تو ہو ہی نہیں والے، ہی 20 منٹ ہیں کھلا سکتے. ہمارے ایک دوست ہیں نظام صاحب، ان کے بچے کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے ناظرہ، وہ اس کی خوشی میں ساتھی ہوں، وہ کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں. عراقی اور شمس تبریز، حافظ عراقی دیوان حافظ والے، یہ دونوں بزرگ صوفیہ کرام میں مشہور و معروف بڑے باکمال حضرات ہیں. دونوں ایک بزرگ کی خدمت میں فیض باطنی حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. عراقی ایک بڑے عالم ہونے کے ساتھ بڑے فصیح و بلیغ شاعر بھی تھے. اپنے حالات نظم میں لکھ کر شیخ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. شمس تبریز لکھنے پڑھنے کے عادی نہیں تھے، معمولی زبان میں حالات لکھتے اور پیش کرتے تھے. ایک روز شیخ نے ان سے کہا کہ آپ عراقی کی طرح اپنے حالات نظم اور بلیغ انداز میں کیوں نہیں لکھتے؟ شمس تبریز اس سوال پر دلگیر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھ میں یہ لیاقت نہیں ہے. شیخ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک زبان دے گا جس کے ذریعے تمہارے علوم و فیوض دنیا میں پھیلیں گے. ان بزرگ کی پیشین گوئی مولانا رومی کی شکل میں پوری ہوئی. مولانا رومی شمس تبریز کے مرید ہوئے اور ان سے باطنی فیوض حاصل کیے، پھر اپنی مثنوی کے ذریعے ان کو بیان کیا. قدرت نے اس کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی دنیا کے ہر خطے میں پڑھی جاتی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے نظم و نثر ترجمے کیے جاتے ہیں. حقیقت یہ کہ جو شخص اللہ کا ہو رہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو حق تعالیٰ مختلف انداز سے پورا فرما دیتے ہیں. شمس تبریز جیسے بے زبان بزرگ کو ایسی زبان عطا فرما دے کہ وہم و قیاس سے زیادہ ان کے فیوض کو دنیا میں پہنچا دیا. حضرت نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ ہمارے حاجی صاحب قدس سرہ علوم میں معروف اور صاحب تصنیف نہ تھے، مگر حق تعالیٰ نے ان کے اخلاق اور عبادت کی برکت سے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کو ان کی زبان بنا دیا. ان کے ذریعے کتنے علم و معرفت کی نہریں دنیا میں رواں ہوئی اور ان کے فیض و برکات دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے. اور خود سید حکیم الامت کی دینی تبلیغی تصنیفی خدمات اتنی ہیں کہ آخری دور میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب حاجی صاحب کی برکت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بیت الخلاء تشریف لے گئے، پھر فوراً ہی گھبرا کر واپس آئے اور ناخن پر جو قلم کی نوک سے نقطہ لگا ہوا تھا اس کو دھونے کے بعد بیت الخلاء گئے. یہ تھا ان حضرات کا ادب جس کی برکت سے حق تعالیٰ نے ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے. کیونکہ لکھتے بیٹھے تھے نا تو انگلی کے اوپر جو روشنائی لگ گئی تھی وہ ویسی ہی تھی، اس کے ساتھ تارت کو گئے، تو چونکہ یہ لکھنے کا ذریعہ ہے اس سے لکھا جاتا ہے، تو جیسے لکھنے کا ادب ہونا چاہیے جس چیز سے لکھا جاتا ہے اس کا بھی ادب ہونا چاہیے، اس لیے آ کے دھو کے پھر استنجا کو گئے. روشنائی کا ادب. آج کل تو اخبار وسائل کی فراوانی، ان میں قرآنی آیات اور احادیث اور اسماء الہیہ ہونے کے باوجود گلی کوچوں میں غلاظتوں کی جگہوں پر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، العیاذ باللہ العظیم. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی دنیا جن عالمگیر پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اس میں اس بے ادبی کا بھی بڑا دخل ہے. شیخ دہلان نے اپنی کتاب فتوحات اسلامیہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو ان کی خلافت کے زمانے میں طواف کرتے ہوئے اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کے کرتے میں 21 پیوند لگے ہوئے تھے جن میں سے بعض کپڑے کے بھی نہ تھے. کپڑا مل گیا تو کپڑا لگا دیا، کپڑا نہیں ہے سامان مل گیا تو وہ لگا دیا، کوئی اور چیز نہیں لگا. حضرت نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد القدس گنگوہی کا جبہ جو ابھی تک ان کے خاندان میں محفوظ ہے اور سالانہ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، یہ بھی اس واقعے کی یادگار ہے، اس میں بھی بہت پابند ہے. اور اصل سبب یہ ہے کہ حضرت شیخ کو یہ کرتا ان کے شیخ نے عطا فرمایا تھا، اس لیے ساری عمر اس کو اپنے بدن سے جدا نہیں کیا. جب میلا ہوتا تو دھو لیتے، جب پھٹ جاتا تو جس رنگ اور جس قسم کا کپڑا ہاتھ لگ گیا وہ اس میں جوڑ دیا، اسی کا پابند لگا دیتے تھے. یہ تھی اصل حقیقت اس جبے کی. آج کل کے مصنوعی درویشوں نے اس کی عجیب گد بنائی ہے کہ مختلف رنگوں کے مکلف کپڑے خاص انداز سے جوڑے جاتے ہیں اور اس کو لغات درویشی سمجھا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے ہزار ہاں ہزار نعمتیں مجھ پر ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی اپنے کسی بزرگ کو ناراض نہیں کیا اور کبھی بے ادبی نہیں کی. اگر کبھی ان کی طرف سے زیادتی بھی ہوئی تو میں نے یہ سمجھ کر نظر انداز کیا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی ایسی بڑی دولتیں عطا فرمائی، اگر ایک تکلیف بھی پہنچ گئی تو کیا مضائقہ. حضرت لقمان کا واقعہ یاد آیا کہ ان کے آقا نے ککڑی بوئی، جب تیار ہو گئی تو اپنے پاس منگائی اور اول اس کی کچھ کاشیں لقمان کو دیں، انہوں نے کھا لی اور کچھ نہ کہا. پھر آقا نے خود کھائی تو دیکھا کہ سخت کڑوی ہیں. اس نے لقمان سے کہا کہ لقمان تم نے یہ کڑوی ککڑی کھا لی اور کچھ کہا نہیں. حضرت لقمان نے کہا کہ جس شخص کے ہاتھوں ہزاروں شیریں چیزیں روز کھاتے ہیں، اگر ایک روز اس سے کوئی کڑوی چیز مل جائے تو میرا کیا منہ ہے کہ میں اس میں تلخی کا ذکر کروں. حضرت علی کا ایک شعر، حضرت علی کا ایک شعر ہے پہلے عربی میں، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، کوئی موت سے بھاگنا چاہے تو دعا سے خالی نہیں، یا تو اس روز میں اس کی موت مقدر نہیں یا مقدر ہے. پہلی صورت میں تو قضا اور موت آ ہی نہیں سکتی، مقدر نہیں ہے تو پھر ڈرنا کیسا، اور دوسری صورت میں موت کا آنا یقینی ہے پھر بھاگنا کیسا. ایک ملفوظ پڑھ کے ختم کرتے ہیں. اصول اللہ کے دو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، ایک سلوک یعنی اعمال صالحہ اختیاریہ، دوسرے جذب کہ اللہ تعالیٰ شان ہو بغیر اس کے کسی کسب کے اس کو اپنا بنا لے، بغیر محنت کیے کہ اس کو اپنا خاص بنا لے. قرآن مجید کی آیت اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب میں ان دونوں طریقوں کی طرف اشارہ ہے. اجتبا سے مراد وہ طریقہ ہے جس کو جذب کہا جاتا ہے، اور ہدایت اور اناف سے طریق سلوک کی تعبیر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہ ہوں وصول اللہ نہیں ہوتا. بندہ جب اپنا ارادہ اور اختیار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور محنت اٹھاتا ہے تو رحمت حق متوجہ ہوتی ہے، وہی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جس سے وصول ہوتا ہے، ورنہ تنہا سلوک و کسب وصول کے لیے کافی نہیں ہوتا. حضرت مولانا صدیق احمد صاحب امبیٹوی نے کیا خوب بات فرمائی کہ ہمارے بزرگوں کے طریق میں بہت جلد وصول ہوتا ہے، حالانکہ مجاہدہ زیادہ نہیں کراتے. اس کا سبب یہ ہے کہ وصول اللہ کے لیے سلوک اور جذب دونوں کی ضرورت ہے. ابتدا سلوک سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنے مقدور پر کوشش حق تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے، مگر یہ کوشش وصول اللہ کے لیے کبھی کافی نہیں. وصول جس کو ہوتا ہے وہ جذب ہی کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی بندہ جب عمل شروع کرتا ہے تو رحمت حق متوجہ ہو کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور وصول ہو جاتا ہے. اور رحمت حق کی توجہ عمل مرضی و پسندیدہ پر موقوف ہے. جو عمل سنت کے مطابق ہو اس پر رحمت حق جلد اور بہت جلد متوجہ ہو جاتی ہے، اور جس میں اتباع سنت کی کمی ہو اس پر رحمت جلد متوجہ نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں کا طریق چونکہ سنت کی عین مطابق ہے اس لیے جذب جلد ہو جاتا ہے اور وصول بھی. حضرت اللہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو وصول اللہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مردود نہیں ہوتا.
چلو اچھا، تھوڑا کسی کو وضو وغیرہ کرنا ہے تو کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ یہ آپ کے بزرگوں کا کلام ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اے اللہ یہ آپ کے محبوب بندے ہیں، ہمارے گمان کے اعتبار سے یہ آپ کے ولی ہیں. اے پروردگار اولیاء کی باتوں کے اثرات ہمارے دلوں میں منتقل فرما دیجئے، ان کی روحانیت و نورانیت نصیب فرما دیجئے، انہوں نے جو باتیں قرآن اور حدیث کی اس میں نقل فرمائی ہیں ان کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، ان کی روحانیت و نورانیت ہمارے دلوں میں منتقل فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کی بہترین عافیت کے ساتھ تربیت فرمائیے. اے اللہ سہولت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ہم تمام کی بہترین تربیت فرمائیے. آپ ہی مربی حقیقی ہیں، آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے. اے اللہ بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اے مولا اپنی طرف خاص جذب نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں سچے سالکین میں شامل فرمائیے، ہمارا سلوک قبول فرمائیے، صحیح اصولوں پر سلوک طے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، محنت کرنے والا ہم کو بنائیے، جدوجہد و کوشش کرنے والا بنائیے، صحیح اصولوں کے مطابق کوشش کرنے والا ہمیں بنا دیجیے. اے کریم کا کرم کا رحم کا آپ و عافیت کا معاملہ فرمائیے. دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ضرورتیں اپنے کرم سے پوری فرما دیجئے. دنیا اور آخرت دونوں جہان کی مصیبتوں و پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. دنیا کی ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، ہماری تمام چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری فرمائیے، ہمیں خوشیاں نصیب فرمائیے. اے اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائیے،
پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، امت کی خوف و امن سے مقدر فرما دیجئے، اے مولا کریم امت پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے، ان کو توبہ کی توفیق دے دیجئے، اور جن کی قسمت میں توبہ نہیں ان کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے کاموں میں قبولیت پیدا فرمائیے، مسلمانوں کے صحیح کاموں کو اچھے کے اچھے نتائج مرتب فرما دیجئے، تمام مساجد و مکاتب و مدارس کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، اہل علم کی خصوصیت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، اس کو ترقی نصیب فرمائیے، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے والے پیدا فرمائیے، اے اللہ دل جوڑ کر مل کر کام کرنے والے بنا دیجئے، اور جتنے کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کو قبول فرمائیے، صفات قبولیت کے ساتھ میں مزین فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہماری بھرپور مدد فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری اور ادارے کی، ہمارے بیوی بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔